قرآن مجید میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بغیر کسی ہدف کے اور بغیر کسی مقصد کے خلق کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، جو پروردگار نے خود حدیث قدسی کے ذریعے سے بیان کیا، اور وہ ہے معرفت پروردگار کا حصول، اور اس معرفت کے بغیر ہمارا جینا کسی کام کا نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ ایسا شخص کہ جس کی زندگی معرفت کے حصول میں آگے نہ بڑھ رہی ہو، جس کے لمحے گزرتے چلے جا رہے ہوں لیکن وہ معرفت کے حصول میں اسی لیول پہ کھڑا ہو، تو اس کا مر جانا اس کے زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ ساتویں امام علیہ السلام کی حدیث جو بیان کی اس حوالے سے، اور پھر بیان ہوا کہ اس معرفت کے حصول کے رستے میں جو موانع اور رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹانا نہایت ضروری ہے، اور ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے ان رکاوٹوں کی شناخت ضروری ہے۔ اور پچھلے تین دن سے مسلسل اسی موضوع پر ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی تھی، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کل کہ روایت کے یہ جملے ہیں کہ معرفت النفس انفع المعارف، نفس کی معرفت کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری معرفتوں کے رستے میں، یہ خود، اس کی معرفت سب سے زیادہ فائدہ مند معرفت ہے۔ یہاں سے ہم آج کی اپنی گفتگو کو آگے لے کر کے بڑھتے ہیں، ایک دفعہ اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے اور محفل کو مزید نورانی کرنے کے لیے خاندان اہل بیت پر درود بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ روایت کے اندر ہمیں ملتا ہے، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس نے اپنی معرفت کا میدان فتح کر لیا، اپنے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، اس کو ایک عظیم کامیابی مل گئی۔ کیونکہ جب تک اس رکاوٹ کو ہٹائیں گے نہیں، ہم ہدف خلقت تک نہیں پہنچ سکتے، اور یہ رکاوٹ ہٹے گی تب کہ جب اس کو پہچانیں گے، اور اس کو پہچانیں گے تو یہ رکاوٹ بھی ہٹے گی، اور جیسے کل عرض کیا کہ ہمارے بہت سے مسائل اور بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ بس یہیں سے ارشاد ہوتا ہے کہ نال الفوز الاکبر من ظفر بمعرفت النفس۔ عجیب روایت، ظفر و نصرت و کامیابی اور فتح اپنے خلاف، ایسا میدان ہے کہ جس میں ہمیں اپنے خلاف جنگ لڑنی ہے، لشکر اعداء میں بھی ہم خود کھڑے ہیں اور ادھر سے بھی ہم خود ہیں، عجیب میدان ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نال الفوز الاکبر، عظیم کامیابی کو پہنچ گیا وہ شخص، من ظفر بمعرفت النفس، کہ جو معرفت نفس کا مارکہ جیت گیا، جس نے یہ منزل طے کر لی اور اس منزل سے عبور کر گیا۔ کیوں کیوں ضرورت پیش آئی اس نفس کی معرفت کو اتنی اہمیت دینے کی؟ اور یہ جو سفر ہمیں بتایا گیا کہ تم یہاں پر آئے اسی لیے ہو کہ تمہیں پروردگار کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اس سفر کے اندر جو سب سے پہلا قدم اور سب سے پہلا زینہ ہے کہ جس کو عبور نہ کیا تو آگے کہیں نہیں پہنچ سکتے، وہ اپنے اس نفس کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل کر دو، یعنی ان کا سر کچل کے جب تک آگے نہیں جائیں گے، یہ آگے نہیں جانے دیں گے، یہ میں اور یہ خود پسندی ہمیشہ رکاوٹ بنتی ہے. اور پھر یہیں سے فرماتے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو، کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے مر جاؤ، یعنی اپنے نفس کو مار ڈالو، اپنے نفس کا سر کچل ڈالو، یہ پہلا قدم ہوگا کہ آگے بڑھ پاؤ گے. یہ اپنے پاس سے عرض نہیں کر رہا، روایت کے جملے ہیں. کس طرح سے روایت نے ہمیں یہ بتایا؟ فرماتے ہیں کہ کیف یعرف غیرہ من یجہل نفسہ، کہ کس طرح سے انسان اپنے غیر کی معرفت حاصل کر سکتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ سے جاہل ہے. بس معرفت اللہ کا مرحلہ، معرفت ولی خدا کا مرحلہ تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم اپنے نفس کی اور اپنی معرفت سے جاہل رہ جائیں. ہماری منزل معرفت امام کی ضرورت کو سمجھنا ہے. انشاءاللہ کل اور پرسوں کی گفتگو میں ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس پروردگار کی معرفت کے رستے میں معرفت امام کی جائگاہ کیا ہے، یہاں ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں. تو کیف یعرف غیرہ من یجہل نفسہ، کہ جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا اور اپنے آپ سے جاہل رہ گیا، وہ کسی اور کو کیا پہچانے گا. اور اگر یہ مرحلہ طے کیا اپنی معرفت کا، تو پھر مرحلہ آئے گا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے پروردگار کو پہچانا، کوئی اور نہیں پہچان سکتا. دیکھیں روایات کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں تو کتنے مطالب ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں. وہ سفر یاد کیجئے جو پہلے دن سے یہاں تک آج پہنچا، کہ ہدف خلقت تک اگر پہنچنا ہے تو یہ زینہ عبور کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ زینہ عبور ہوگا تو ہدف خلقت جو معرفت اللہ ہے وہاں پہنچیں گے. کہ من عرف نفسا عرف ربہ، نفس کو پہچانیں گے تو رب کو پہچان پائیں گے. بس یہیں سے ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں تاکہ بات کو آگے بڑھانے میں آسانی ہو سکے. جس طرح سے کل عرض کیا کہ ایک شخص نے مولا سے پوچھا، چوتھے امام علیہ السلام سے یا غالباً پانچویں امام علیہ السلام سے، کہ مولا مومن کا حق کیا ہے پروردگار کے اوپر؟ تو فرمایا کہ من حق المؤمن علی اللہ لو قال لتلک النخلۃ اقبلی لاقبلت، کہ مومن کا حق یہ ہے پروردگار کے اوپر، حقوق میں سے ایک حق، کہ اگر وہ اس کھجور کے درخت سے کہہ دے کہ آ جاؤ تو کھجور کا درخت آ جائے اس کے پاس. معرفت کے مرحلے جب طے ہوں گے تو آج ایک اگلی روایت سن لیجئے، یہ تو کل عرض کی تھی. مولا فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ من عرف اللہ حق کا معرفت، دیکھیں یہ معرفت کہاں لے کر کے جائے گی. جو کل عرض کیا تھا کہ اپنی پہچان اگر ہو جائے گی تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یہ چیزیں بہت چھوٹی لگنے لگیں گی، یہ تسخیر کائنات کے جب مرحلے انسان کے سامنے آئیں گے. ارشاد ہوتا ہے کہ من عرف اللہ حق کا معرفت، کہ جو پروردگار کو پہچان لے اس طریقے سے کہ جو حق کے معرفت ہے، تو اس کے بعد وہ سمندروں کے اوپر چلنے لگے گا. یجری علی البحور، سمندروں کے اوپر چلنے لگے گا وہ شخص. ولزالت بدعائکم الجبال لو عرفتم اللہ حق معرفت، کہ اگر تم نے اللہ کو اس طرح پہچان لیا کہ جو حق معرفت ہے، تو تم دریاؤں پر اور سمندروں پر چلنے لگو گے، ولزالت بدعائکم الجبال، تمہاری دعاؤں میں پروردگار اتنی تاثیر عطا کر دے گا، تم دعا کرو گے پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگیں گے. اللہ اکبر. یہ مرحلہ معرفت انسانی ہے کہ اپنی معرفت کے ذریعے، معرفت اللہ کے ذریعے یہ انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا. بس عزیزو، یہ مرحلہ یعنی خود کو پہچاننے کا مرحلہ بہت اہم مرحلہ ہے. پہلا زینہ اور پہلا قدم ہے ہمارے اس سفر کا کہ جس طولانی سفر کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا گیا. اور اگر آپ اور ہم اس مجلس حسین ابن علی سے یہ طے کر لیں آج کہ ہم نے اس پہلے زینے کو عبور کر کے رہنا ہے توفیق الہی سے، تب یہ سفر آگے کر سکیں گے، تو پھر اور ہمیں ان مجلسوں سے کون سا ہدیہ چاہیے اور کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے دامن میں سمیٹ کر کے لے کر کے جانی ہے. ایک دفعہ ہماری حیثیت فرد کی حیثیت ہے، ایک دفعہ ہماری حیثیت اجتماع کے اندر ہے، ہم جڑے ہوئے ہیں اجتماع کے ساتھ. اگر ہم اپنے نفس کو، اپنی ذات کو پہچانتے ہیں تو اس کے جو ہمیں آثار اور نتائج دکھائی دے رہے ہیں، اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم اپنی اجتماعی حیثیت کو پہچان لیں، اور جب ہم نے اپنی اجتماعی حیثیت کو پہچان لیا تو پھر دشمن ہم سے خائف دکھائی دے گا اور دکھائی دے رہا ہے. انسان کسی اچھے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو تو فخر کرتا ہے اپنے قبیلے پر، اس کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے، اعتماد نفس بڑھ جاتا ہے. کبھی کسی کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا ہو تو اس کو پتہ ہے میری پشت پہ میرا بہادر قبیلہ ہے، میرا اہل علم قبیلہ کھڑا ہوا ہے، میرا متحد قبیلہ کھڑا ہوا ہے. اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. عزیزو، ہم حسین ابن علی کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، حسین ابن علی کا قبیلہ وہ ہے کہ جس میں امام کی حیثیت اور وجود اور مرتبہ تو کیا ہی کہنا، ان کے خادموں کی حیثیت دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے خود کو پہچان لیا. اور آج اگر ہم ان کو پہچان لیں اور معرفت کا یہ مرحلہ طے کر لیں تو نہ جانے کہاں پہنچ جائیں کہ جس قبیلے کا ایک بزرگ، جس کا واقعہ ابھی عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے حضرت آیت اللہ گل پائیگانی کی خدمت میں رضوان اللہ تعالی علیہ، اور حاضر ہو کر اپنے شوگر کے مرض کی شکایت کرتا ہے. معرفت رکھتا تھا، پہچانتا تھا اپنے قبیلے کے بزرگ کو، پہچانتا تھا حسین ابن علی کے اس خادم کو، ورنہ کہیں اور جاتا نا، بیماری کی شکایت ایک فقیہ کے پاس کیوں لے کر کے آتا. یہ سارے معرفت کے مرحلے ہیں. تو جو چائے تھی، جو یہاں پر دودھ کے بغیر پانی کے ذریعے چائے بنتی ہے اور جس کے اندر شکر نہیں ڈالی جاتی، آپ بہتر جانتے ہیں، بلکہ قند کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے، تو وہ قند جو ایک ٹکڑا ہوتا ہے شکر کا، شوگر کیوب، اس کو آیت اللہ گل پائیگانی اپنے دہن میں رکھتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد اس کو نکال کے اس شخص کو دیتے ہیں کہ جو تم نے شکایت کی تھی نا، یہ لو. اب عام عقلیں کیا سمجھیں اس کو، عام دنیا والے اس کو کیا نام دیں کہ جو فقط مادے کے ساتھ نظم کے قائل ہیں اس سے زیادہ ان کی دسترس میں نہیں ہے. مادی دنیا کا معنوی ان ماحول اور حالات کے ساتھ جو ربط ہے اور نظم دقیق کائنات ہے جو پہلے عرض کیا گیا تھا, جو اس وادی میں نہیں اترے وہ اس کو کیا نام دیں گے. لیکن آنے والا بھی معرفت رکھتا تھا, اور وہ ہستی بھی کسی بے معرفت کے سامنے یہ کہہ کر اور کر کے اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنے والے تھے, پہچانتے تھے کہ یہ معرفت رکھتا ہے, اس کا اگر ہم علاج کریں گے تو یہ قبول کرے گا, عقیدت رکھتا ہے. بعد میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ ایسے ٹھیک ہو گیا ہوں, پروردگار نے ایسی شفا دی ہے کہ جیسے زندگی میں کبھی شوگر کا مرض لاحق ہوا ہی نہیں تھا. یہ در اہل بیت سے بھیک مانگنے والے ان کے خادموں کا حال ہے. اپنے قبیلے کو پہچانے ہم لوگ کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. کند کے ذریعے, شکر کے ذریعے شوگر کے مریض کو شفا مل گئی, اور اب اگر کوئی شخص اس بات پر تعجب کرے تو اس کی معرفتوں کو سلام ہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اربعین کے موقع پر کسی اپنے مریض کو ویل چیئر پر لے کر نجف اشرف سے چلے اور وہ عشق اور معرفت کا سفر طے کرتا ہوا اربعین کے موقع پر درے حسین ابن علی پر اور درے ابو الفضل العباس پر حاضر ہو اور واپسی پر اس مریض کو ویل چیئر کی ضرورت نہ رہے اور اس کی سمجھ میں نہ آئے, تو اس کی سمجھ کو سلام ہی کر سکتے ہیں.
محمد
وعلی محمد صلی اللہ. اپنے قبیلے کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اور جب ہم نے پہچان لیا تو جس طرح سے ہم نے حق معرفت الہی ادا کیا اور سمندروں پر چلنے لگیں گے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ایسے لوگوں کی دعاؤں سے حرکت کرنے لگیں گے, اگر ولی خدا کا مقام اور مرتبہ پہچان لیا تب بھی تاثیر اس سے کچھ کم نہ ہوگی. ایک شخص آتا ہے اور جو کہہ سکتا تھا کہتا ہے, لیکن حسن ابن علی علیہ السلام خاموش رہتے ہیں. شام سے آیا تھا نا وہ شخص. عزیزو, جو نہیں مانتے نا ابھی تک, ان تک پہنچا نہیں ہے پیغام. یہاں بات کیوں کہہ رہا ہوں, چونکہ یہ سب سے بڑی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. پہنچا نہیں ہے پیغام. یہ اس شام سے آ رہا تھا کہ جب مولا کائنات کی شہادت پر شامی یہ کہنے لگے تھے آپس میں کہ علی مسجد میں کرنے کیا گئے تھے, کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے. اور یہ اس شام سے آ رہا تھا کہ جن کے پروردہ لوگ کل کو, جنہوں نے کربلا میں حسین ابن علی سے یہ کہنا تھا کہ حسین کی نمازیں کب قبول ہونے والی ہیں, العیاذ باللہ. اس شام سے آیا تھا یہ شخص جو کہہ سکتا تھا, کہا. ایک اشارہ کر دیتے نا مولا حسن علیہ السلام تو ساتھ ہی اس کو قتل کر دیتے, لیکن تحمل کے ساتھ برداشت کیا, اس کی ضیافت کے لیے اس کو بلایا, اس کی خدمت کے لیے اس کو بلایا, کہا مسافر لگتے ہو, تمہاری رہائش کا مسئلہ حل کرتے ہیں, کوئی مالی مشکلیں حل کرتے ہیں, بھوکے ہو سیراب کرتے ہیں. قدموں پر گر گیا. تفصیل سے واقعہ نہیں عرض کر آپ جانتے ہیں. کہتا ہے کہ آج سے پہلے آپ سے بڑھ کر کسی کو دشمن نہیں رکھتا تھا, آج کے بعد اور اسی لمحے سے آپ سے بڑھ کر کسی کو دوست نہیں رکھتا. اہل بیت کا طریقہ ہدایت کا یہ ہے, اور جب اس طریقے کو کوئی نہ مانے تو بہت بعد میں کوئی اور مرحلے آتے ہیں, بہت بعد میں. یہ ساری حجتیں پہلے تمام کی جاتی ہیں. بس یہاں سے ایک بات سمجھا دی, ایک اشارہ کرتے تو ساتھی اس کی جان لے لیتے, اس کو قتل کر دیتے, اس کے حلق سے اس کی جان نکال لیتے. لیکن اپنے کردار کے ذریعے سے اس کو بدل کر مولا نے یہ سمجھا دیا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو برے کو قتل نہیں کرتا, برائی کو قتل کرتا ہے. درود بھیجیے گا مولا حسن کی ذات پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بس ہماری گفتگو بس اپنے مرحلے طے کرتی ہوئی اختتام کے قریب ہے. عزیزو, معرفت اگر ہو تو جھک جاتا ہے انسان, اور پھر تاجدار سلطنت خراسان ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے امر کو زندہ کرو. رحم اللہ امرأً احیا امرنا, آپ اور ہمارے سے متعلق ہے. پروردگار رحم کرے اس شخص پر جس نے ہمارے امر کو زندہ کر دیا. تو پوچھا گیا کہ کیفا یحیی یا یحیی امرکم, کہ کس طرح آپ کا امر زندہ کیا جاتا ہے, یا کس طرح زندہ کرنے والا آپ کے امر کو زندہ کرے. تو فرمایا کہ یتعلم علومنا ویعلمها الناس, کہ ہمارے امر کو زندہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ ہمارے علوم کو اور معارف کو سیکھو اور لوگوں تک پہنچاؤ. اور پھر اگلے جملے جو زیادہ معروف ہیں اور ہم سنتے بھی ہیں کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا, کہ اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی اور حسن کو پہچان جاتے تو ہمارے در پر جھک جاتے, ہماری اتباع کر لیتے, ہماری اتباع کر لیتے. بس یہیں سے مجھے ایک ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں خیال آ گیا ایک نقطے کا, ارادہ نہیں تھا, سوچا ہوا نہیں تھا. رہبر معظم نے ایک بڑی خوبصورت بات یہاں پر بیان کی, اتباع اور اطاعت سے یاد آئی یہ بات. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ پروردگار نے اپنے باعظمت کلام کے اندر ولی خدا سے متعلق تین تعبیریں استعمال کی ہیں. پہلی تعبیر ہے ولایت. آیہ ولایت کو ذرا آپ دہرا لیجئے, انما ولیکم اللہ. دوسری تعبیر جو پروردگار نے استعمال کی ہے وہ ولی خدا کی اطاعت ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہ دو حکم جو ولی خدا سے متعلق دیے. تو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ایک تیسرا حکم بھی پروردگار نے دیا اور ایک تیسری تعبیر بھی ولی خدا سے متعلق موجود ہے, اور وہ ہے مودت. اجر رسالت کی آیت ذرا آپ ذہنوں میں لائیے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. تو رہبر معظم یہاں سے پھر ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان فرماتے ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں, اور اس ماحول میں یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ اب انقلاب آ چکا ہے, اب لوگ ان سب چیزوں سے آگاہ ہو چکے ہیں, سلطنت اسلامی کا انعقاد ہو چکا ہے, اب یہ رونا پیٹنا چھوڑ دینا چاہیے. تو ڈانٹا اور سمجھایا کہ تم سمجھتے نہیں ہو ان حقیقتوں کو, تم معرفت نہیں رکھتے ہو جو یہ باتیں کہہ رہے ہو. دیکھو تین تعبیریں ہیں, ایک ولایت, دوسری ولی خدا کی اطاعت, اور تیسری مودت. اور رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس مودت کا جو زیر شاخہ ہے, جو اس کے ذیل میں چیز آتی ہے, وہ ذکر فضائل اور ذکر مصائب کا بیان ہے, گریہ ہے, عزاداری ہے. مودت کو قائم رکھتی ہیں یہ چیزیں, یہ آپ کا اور ہمارا یہاں بیٹھنا. کیوں اپنے دروس کو چھوڑ کر آپ یہاں پر آئے ہیں؟ کیوں اپنی تحقیقات کو, اپنے ریسرچ پیپرز کو, اپنے لیکچرز کو چھوڑ کر اس وقت فرش عزائے حسینی پر آپ سب علماء کرام تشریف رکھتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ جانتے ہیں آپ کہ یہ مودت نہ ہوگی تو کیا ہوگا. پھر رہبر معظم نے فرمایا کہ صدر اسلام میں ایک بلا نازل ہوئی تھی کچھ لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے اس مودت کو چھوڑ دیا تھا, اور جب مودت کو چھوڑا تو نہ اطاعت باقی رہی نہ ولایت کے اندر باقی رہے. اور اگر آج بھی کوئی اس عزاداری کو چھوڑنے کا نام بھی لیتا ہے تو وہ اس نتیجے کو سمجھ لے کہ پھر نہ اطاعت باقی رہے گی نہ ولایت باقی رہے گی. یہ عزاداری ہے کہ جس کی وجہ سے آج اور ہم, آپ اور ہم یہاں آزادی کے ساتھ بیٹھ کر درس و تدریس میں مشغول ہیں. اور یہ مرجعیت ہے اور یہ قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے آج ہمیں بچا رکھا ہے. بس یہ معرفت کی وادی بہت اہم وادی ہے کہ یہ معرفت نہ رکھنے والا پھر اس درجے پر جا کر پہنچ جاتا ہے کہ ولی خدا پر بھی اعتراض کرتا ہے کہ ایک امام نے صلح کیوں کی, دوسرے امام نے جنگ کیوں کی. سمجھ رہے ہیں عزیزو؟ یہ معرفت نہ ہونے کا نتیجہ ہے. سمجھا ہی نہیں ہے وہ شخص مزاج امامت کو جو یہ کہتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کیوں کی. مزاج امامت سے ناآشنا ہے یہ شخص. استاد کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہے یوں کہو, یوں نہ کہو کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی. یوں کہو کہ امام حسن سے صلح کی گئی اور امام حسین سے جنگ کی گئی. کیوں فرق دکھائی دیتا ہے؟ عدم معرفت کی وجہ سے. قرآن مجید میں ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, کہ تم پروردگار کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے. اور ادھر سے ہمیں ایک بچپنا دکھائی دیتا ہے کہ جس میں آزمائش کے مرحلے کے اندر اس سامنے ایک تشت کے اندر ایک طرف ہیرے جواہرات اور لال ہیں اور دوسری طرف آگ کا انگارہ ہے, کہ اگر عام بچہ ہوگا آگ کے انگارے کی چمک دیکھ کر ادھر جائے گا, اور اگر سلطنت فرعون کو غرق کرنے کے لیے پروردگار نے کسی موسیٰ کو بھیجا ہوگا تو لال و جواہر کو انتخاب کرے گا. تو اس وقت نبی خدا نے ادھر ہی ہاتھ بڑھایا لیکن ہٹا دیا گیا ہاتھ, آگ کا انگارہ اٹھایا زبان پہ رکھا, جل گئی زبان. آگ کے ذریعے پروردگار نے اپنے نبی کو جلا دیا فرشتے کو بھیج کے. اسی پروردگار نے ایک اور آگ کے ماحول میں اپنے نبی کو بچایا. معرفت رکھتا تھا عزیزو, فقہا کا تذکرہ ہوا نا جب. یہ بہت بڑی چیز ہیں, بہت بڑی ہستیاں ہیں ہمارے قبیلے کے سردار جو اس وقت ہیں, ان سرداروں کے غلام کہ جو ان کی غیبت میں کچھ فرائض انجام دے رہے ہیں. اگر یہ کچھ نہ ہوتے تو دشمن اتنا کیوں گھبراتا ان سے؟ یہی بات تھی 16 سال کے ابراہیم کے ساتھ, کہ اگر ابراہیم کچھ نہ ہوتا تو نمرود اتنی بڑی آگ کا انتظام کیوں کرتا؟ لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ کچھ ہیں, اتنی بڑی آگ کا انتظام. لیکن آتش نمرود خاموش ہو گئی, آتش نمرود سے بچا لیا پروردگار نے اپنے ابراہیم کو. تو کیا سنت الہیہ تبدیل ہو گئی؟ کیا اب کوئی پروردگار پر یہ اعتراض کرے گا کہ پروردگارا تو نے تو فرمایا تھا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, لیکن ایک جگہ یہی آگ ایک نبی کو جلا رہی ہے, دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی آگ ایک اور نبی کو بچا رہی ہے, نہیں جلا رہی ہے. تو کیا پروردگارا تیری سنتیں تبدیل ہو گئیں؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. تمہیں اپنی معرفت کو بڑھانا ہوگا, تمہیں سنت ہائے الہیہ کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہوگا, تمہیں ظاہر کے پردے چاک کر کے حقیقتوں تک پہنچنا ہوگا, تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ مزاج پروردگار اور سنت الہیہ آگ سے جلانا یا آگ سے بچانا نہیں ہے, مزاج الہی اور سنت الہی نبی کی حفاظت ہے. کہ ایک جگہ پر جلا کے نبی کو بچایا, ایک جگہ پر آگ کو خاموش کر کے نبی کو بچایا.
محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. مزاج امامت سے ناآشنا ہوگا وہ شخص کہ جو صلح و جنگ پر اعتراض کرتا دکھائی دے گا. مزاج امامت صلح کرنا یا جنگ کرنا نہیں ہے, یہ ظاہری امور ہیں، یہ اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس ہیں. مزاج امامت دین کی حفاظت کا نام ہے کہ کسی زمانے میں صلحوں کرنی پڑی تو صلحوں کے ذریعے دین کو بچائیں گے، اور کسی زمانے میں جنگ کرنی پڑی تو جنگ کے ذریعے سے دین کو بچایا جائے گا. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اماموں کے مزاج مختلف تھے. بس آخری جملہ عزیزو، توجہ فرما رہے ہیں آپ، ایسا نہیں تھا کہ مزاج مختلف ہیں. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد کی منزل پر فائزی ہستیاں کہ جو ادھر تھے تو نور واحد تھے، پھیلے تو 14 ہو گئے. ان کا مزاج نہیں بدلتا. یہ وہ 250 سالہ شخصیت کا نام ہے کہ ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تو امام حسین علیہ السلام کی بھی اس کے ساتھ صلح تھی، اور جس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام جنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کی بھی جنگ ہے اس کے ساتھ. آپ اور ہم تو مزاج ولایت میں اس بات کو سمجھ لیں گے اور قبول بھی کر لیں گے، لیکن کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے اس بات کے لیے کہ جس کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کی صلح، اس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی صلح، اور جس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی جنگ، امام حسن علیہ السلام کی بھی اس کے ساتھ جنگ، سمجھ کیسے آئے؟ بہت آسان. امیر شام کے ساتھ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تو امیر شام کی جو وفات ہوتی ہے وہ اس صلح کے کئی سال کے بعد ہے، کم سے کم 10 سال، اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے 10 سال بعد تک منصب امامت پر فائز تھے امام حسین علیہ السلام، لیکن اس صلح پر باقی رہے. اگرچہ ادھر سے ایک ایک شک کو پامال کیا جاتا رہا، لیکن حسین ابن علی اپنے بھائی حسن کی منعقد کی گئی صلح پر 10 سال تک باقی رہے. بس جس کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کی صلح ہے، امام حسین علیہ السلام کی بھی اس کے ساتھ صلح ہے. اور اب ادھر سے آئیے کہ یہ صلح امیر شام تک کے لیے تھی، اس کے بعد یزید کے ساتھ نہیں تھی. بس یزید کے ساتھ جنگ کا مرحلہ آیا اور امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں آتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام نے خود کو کربلا میں میدان مبارزہ و جنگ میں پہنچانے کے لیے اپنی شہادت سے پہلے انتظام کر دیا تھا کہ کل کو اگر کوئی آ کر مزاج امامت پر اعتراض کرنے کی کوشش کرے گا تو میرا بیٹا قاسم اپنے پامال بدن سے تعویذ کھول کے میرا موقف بیان کر دے گا کہ جس کے ساتھ میرے بھائی حسین کی جنگ ہے اس کے ساتھ مجھ حسن کی بھی جنگ ہے. عزیزو، آج 7ویں محرم ہے، جب 7ویں محرم کا لفظ سنتے ہیں تو یہ پورا جہاں تشنگی اور پیاس میں ڈوبا دکھائی دیتا ہے. کچھ کو مقام شہادت تک پہنچنے کی تشنگی ہے، اور ایک وہ صحرا ہے کہ جس کو ان شہیدوں کے خون کی پیاس ہے. بس یہ دونوں تشنگیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور جب عاشورہ کے دن ان پیاسوں کے خون سے اس صحرا کو سیراب ہوتے دیکھا تو دریائے فرات شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا. عزیزو، مولا امام حسن علیہ السلام نے آخری لمحوں میں اپنے بیٹے قاسم کو بلایا. جب قاسم آئے تو عزیزو ایک تعویذ نکال کر قاسم کے بازو پر باندھا. امام حسن علیہ السلام کے کربلا میں کم سے کم بھی 3 بیٹے شہید ہیں، کم سے کم بھی. تعویذ ایک کو ہی کیوں باندھا؟ تعویذوں کی ضرورت نہیں تھی ان کو جنگ کرنے کے لیے، تعویذ نہ بھی باندھتے تب بھی حسن ابن علی کے بیٹے ہیں، کس طرح سے حسین ابن علی پر خود کو قربان نہ کرتے، لیکن یہ اپنا پیغام کربلا میں پہنچانا چاہ رہے تھے۔ تعویذ پر لکھا تھا، یا بنی قاسم اذا کان امک الحسین بکربلا واحاطت به الاعداء، کہ اے بیٹے قاسم، جب تمہارے چچا حسین کربلا پہنچ جائیں اور دشمن ان کو گھیر لیں، فلا تترک البراز والجہاد للاعداء الا وعداء رسول اللہ، تو بیٹے قاسم اللہ کے دشمنوں اور رسول اللہ کے دشمنوں سے جہاد کو ترک نہ کرنا، ٹوٹ پڑنا ان کے اوپر۔ اپنے موقف کا اظہار کر رہے ہیں کہ درست ہے کہ میں نہ ہوں گا، لیکن میری بھی اس کے ساتھ جنگ ہے، میں نہ ہوں گا، میرے بیٹے میری جگہ پہ وہ جنگ لڑیں گے۔ عزیزوں، وہ سخت مرحلے آئے، وہ آخری رات آئی کہ جس کو شب عاشور کہتے ہیں، کہ جب آقا نے سب کے ساتھ ایک گفتگو کی اور وہ پوری گفتگو ہوئی، اور اس میں آقا نے فرمایا اپنے جان نثاروں سے کہ کل وہ دن ہوگا کہ جو روزے قربانی ہے، اور اس دن سب کو شہید ہونا ہے، سب کو ان کے مقامات دکھلا رہے ہیں۔ ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ایک بچہ 12-13 سال سے زیادہ عمر نہیں ہے، اسی وجہ سے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اس کم سنی کی وجہ سے شاید چچا اجازت نہ دے۔ اٹھ کر کے آتے ہیں، چچا حسین کیا مجھے بھی کل شہادت ملے گی؟ عزیزو، ایک امتحان لیا چچا نے اپنے بھتیجے کا، ایک امتحان لیا۔ قاسم پر اس سے پہلے امتحان نہ آئے تھے عزیزو، بابا نے کہا تھا کہ جب زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے تب اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا اور اس کے مطابق عمل کر لینا، لیکن جس کا حسین جیسا چچا ہو، جس کے عباس جیسے ناز بردار ہو، اس کو زندگی میں کبھی مشکل آئے گی کب کہ وہ تعویذ کھولنے کا مرحلہ آتا۔ لیکن آج قاسم نے اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا، کیا مجھے بھی کل شہادت ملے گی؟ تو امتحان لیا قاسم کا، کیف الموت عندک، اے میرے بیٹے قاسم، اے میرے بھائی حسن کی نشانی، یہ بتا موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ تو با معرفت امام کا با معرفت بیٹا، سبت پیغمبر کی نشانی قاسم، کہتے ہیں احلا من العسل، کہ یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو اس وقت پھر فرمایا کہ ہاں قاسم، تمہیں بھی شہادت ملے گی۔ جب یہ جملہ سنا تو کھلکھلا اٹھے، چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے کہ چچا نے شہادت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ لیکن دوسرا جملہ جب چچا سے سنا تو قاسم پریشان ہو گئے، بیٹا قاسم، تمہیں بھی شہادت ملے گی، تمہارا بھیا اصغر بھی کل شہید کیا جائے گا۔ سلام ہو غیرت بنی ہاشم پر، غیرت قاسم بیدار ہوئی اور عرض کرتے ہیں کہ چچا، علی اصغر تو ماں کی گود میں ہے، کیا دشمن کل خیموں تک آ جائے گا؟ اللہ اکبر۔ دونوں چچا اور بھتیجا نے باہوں میں باہیں ڈال کر گریا شروع کیا، فغشی علیہما، دونوں پر غش طاری ہو گیا۔ شب عاشور یا روزے عاشور کے بارے میں یہ جملے، غش طاری ہو گیا، گر گئے دونوں چچا اور بھتیجا۔ روزے قربانی آیا، اصحاب جا چکے، بنی ہاشم کی قربانیوں کی نوبت پہنچ گئی۔ کئی بار اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، چچا اجازت دے دیجئے، کیسے دوں تمہیں اجازت تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو قاسم؟ کئی دفعہ اجازت مانگنے کے بعد واپس آتے ہیں خیمے کے اندر, گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھے ہیں قاسم. والدہ آتی ہیں, پوچھتی ہیں قاسم بیٹا کیا بنا؟ تو عرض کرتے ہیں اماں چچا اجازت نہیں دے رہے. تو اس وقت ماں ایک بات یاد کرواتی ہیں قاسم کو, قاسم بیٹا تمہیں یاد ہے بابا نے کیا کہا تھا؟ بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ زندگی میں جب سخت وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا. بیٹا قاسم تمہارے چچا دشمنوں میں گھر چکے ہیں, اس سے اور مشکل وقت کون سا ہوگا؟ قاسم نے تعویذ کھولا, چاک کیا, پڑھا اور خوشی سے کھل اٹھے. عاشورہ کے دن چلے اپنے چچا کی خدمت میں تیزی سے چلے. جب امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو اپنی طرف آتے دیکھا تو سمجھ گئے قاسم رضائے جنگ زبانی نہ مانگیے, بھائی کو اپنے بھائی کی تحریر چاہیے. بھائی کا خط, بھائی کی لکھی ہوئی تحریر امام حسین نے پڑھی اور اس پر یہ جملے بھی لکھے تھے کہ اے قاسم بیٹا اگر چچا قبول نہ کرے تو اتنی بار چچا کے پاس جانا کہ حسین قبول کر لیں. مولا نے قبول کیا, خیمے میں لے کر آئے قاسم کو. بچپن کا پورا زمانہ حسین ابن علی کی نظروں سے گزر رہا تھا, بھائی حسین یاد آ گئے تھے. عزاداروں کاش ایسی غربت میں بھائی کو بھائی یاد نہ آئے. بھائی حسن کا امامہ منگوایا, بھائی حسن کی قبا منگوائی, قاسم کو وہ قبا پہنائی, حسن بھیا کا امامہ قاسم کے سر پر باندھا, آدھا امامے نے آدھے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا. حسین ابن علی نے اپنے بھتیجے کو شہادت کی طرف بھیجنے کے لیے سوار کروایا. عزیز و لشکر آدا میں جو راوی موجود تھا اس کے جملے ہیں کہ ہم نے ایک منظر دیکھا کہ حسین کے خیمے سے چاند کا ٹکڑا نکل کے آ رہا تھا اور پھر وہ چاند کا ٹکڑا لشکر شام کے بادلوں میں ڈوب گیا. حسن ابن علی کے بیٹے قاسم نے ایسی جنگ کی کہ دشمن کو پیچھے دھکیلا, دشمن کو تہتیک کیا. چچا حسین اس معصوم قاسم کی جنگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, حسن ابن علی کو یاد کر رہے تھے. حسن کا بیٹا اپنے مظلوم چچا کے دفاع میں اور دین کی حفاظت کے لیے اپنے سر پر خود پہن کر نہیں گیا تھا, فقط امامہ باندھا تھا, سینے پر زرہ نہیں تھی, سینہ تیروں اور تلواروں کے لیے حاضر و موجود تھا. حسن ابن علی کے فرزند کی جنگ جاری تھی کہ ایک دشمن نے پلٹ کر پیچھے سے وار کرنے کی کوشش کی, پیچھے سے آتا ہے اور پیچھے سے سر پر جب وار کرتا ہے, بزدلانہ حملہ جب قاسم پر کرتا ہے عزیزو, تو قاسم کا سر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. عزیزو قاسم کا سر جب دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا, قاسم زین پر رہ نہ سکا, زمین پر چہرے کے بل آ کر گرے. گرتے گرتے آواز دی چچا حسین, چچا حسین. امام حسین نے ایک شکاری باز کی سی سرعت کے ساتھ دشمن قاسم پر حملہ کیا, دشمن قاسم کا بازو کٹا. جب اس کا بازو کٹا عزیزو, آخری جملہ, جب دشمن کا بازو کٹا اس نے واویلا کیا, اس نے مدد کے لیے پکارا کہ مجھے حسین ابن علی سے بچا لو. لشکر جھپٹا, دونوں طرف سے حملہ ہوا, قاتل قاسم کو بچانے کے لیے ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ گئے, ادھر کے گھوڑے